بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سابقا باب کے ساتھ ربط بتلایا گیا تھا. اب ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھیے. پہلا مقصد یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ہونا ضروری ہے. محض ایمان سے کام نہیں چلے گا, اور اعمال میں فرائض, واجبات, سنن, مستحبات, اس طرح تمام قسم کے اعمال کی ضرورت دین میں پڑے گی. پھر انسان ترقی کرتے کرتے مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے والا بن جاوے. تو گویا ایمان کے ساتھ جن اعمال کا ہونا ضروری ہے انہی اعمال کے اندر مشتبہات سے خود کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. دوسرا مقصد, جو چیزیں ہمارے دین پر اثر کرنے والی ہو, ہماری دینداری کو متاثر کرنے والی ہو, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے. نمبر تین, ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ جو دوسروں کو ہمارے متعلق لب کشائی کرانے کا ذریعہ بنے, زبان چلانے کا ذریعہ بنے. یعنی ایسے کام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جن کاموں کی کرنے کی وجہ سے دوسروں کو ہمارے خلاف زبان چلانے کا موقع ملے, ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی کو بعض روایت میں یوں تعبیر کیا گیا, اتقوا بمواضع التهم, جہاں آپ کو تہمت آ سکتی ہے ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. چوتھا مقصد یہ بتلاتے ہیں کہ مومن کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ احتیاط والی زندگی گزارے, محتاط زندگی گزارے. جن چیزوں کا حلال ہونا یقینی نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کرے. دوسرے لفظوں میں, مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک مومن کو پورے پورا اہتمام کرنا چاہیے. چھٹی بات مقصد میں, ورع حاصل کرنا یہ انسان کے ایمان کو مکمل بنانے والی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر ورع حاصل کرے. خلاصہ یہ ہے کہ دین کے اوپر عمل کرنے میں احتیاط کو ملحوظ رکھنا ایک مرد مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہوا کرتا ہے. جی یہ جو صحابی ہے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحیحین میں ان سے 16 روایتیں منقول ہے. حضرت نعمان ابن بشیر سیگارے صحابہ میں سے ہیں, کم عمر کے صحابہ میں سے ہیں. یہاں انہوں نے سماعت کی صراحت کی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ اس حدیث کی سند کے اندر انہوں نے سماعت کی صراحت کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ سیگارے صحابہ میں سے ہیں لیکن بلا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث شریف سنی ہے. ان کے جو والد ہیں بشیر ابن سعد وہ بھی بڑے صحابی ہیں, تو والد بشیر ابن سعد وہ بھی بڑے صحابی, اور بیٹے نعمان ابن بشیر یہ صغار صحابہ میں سے ہیں. ان کے متعلق ایک عجوبہ یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو انصار مدینہ میں سب سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے حضرت نعمان ابن بشیر کی, اور مہاجرین میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مہاجرین میں اول پیدا ہونے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے, اور انصار کے اندر سب سے اول پیدا ہونے والے یہ راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی یہ جو حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہے یہ ہمارے دین کے اندر بڑی اہم ترین احادیث میں سے ہے. بعض حضرات نے اس حدیث شریف کو ثلث دین قرار دیا ہے کہ پورے دین اسلام کا ثلث ایک تہائی یہ حدیث شریف ہے. کیسے ثلث دین؟ نمبر ایک اخلاص انما الاعمال, یہ ثلث اول ہے. اور من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ, یہ ہے ثلث ثانی. اور یہ حدیث جو ہے یہ ثلث ثالث ہے. گویا یہ تین حدیثوں کو کل دین اسلام کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے. بعض حضرات نے یوں تعبیر کی کہ دین تین چیزوں کا نام ہے، پورا دین تین چیزوں کا نام ہے. نمبر ایک، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، کہ انسان اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچاوے. اور نمبر دو، معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچاوے. اور نمبر تین، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاوے. یہ تین چیزیں پورے دین اسلام کا گویا لب لباب ہے، خلاصہ ہے. اسی لیے ہماری شریعت کے اندر اس حدیث شریف کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ عامر شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین، حلال بالکل ظاہر ہے، اللہ تعالی کی طرف سے حلال چیزیں ہمارے لیے ظاہر اور واضح ہیں. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، عورتوں میں جو حرام عورتیں ہیں ان کی لسٹ بیان فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، کہ ان حرام عورتوں کے علاوہ بقیہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں جو حرام ہے اس کو نصوص کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم الی آخرہ الآیہ. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جتنی چیزیں حلال فرمائی ہے وہ چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح اور ظاہر ہیں. والحرام بین، اور جتنی چیزیں شریعت کے اندر حرام ہے وہ بھی بالکل واضح اور ظاہر ہے. کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ جتنی حلال چیز ہے اس کو استعمال کرو، اور جتنی حرام چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. حلال واضح، لہذا اس کو اپناؤ، اس کو استعمال کرو، اور حرام واضح، گویا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور دور رکھو. وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان میں داؤد فل چیزیں ہیں. مشتبہات کا معنی داؤد فل چیزیں، شنکاشپد چیزیں. مشتبہات داؤد فل، گجراتی میں شنکاشپد، یعنی کہ جن کا حلال ہونا بھی واضح نہیں اور جن کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے، ایسی چیزوں کو مشتبہات کہا جاتا ہے. ابھی مشتبہات کو ذرا سمجھ لو. نمبر ایک، یہ لفظ زکی کی رات پانچ طریقے سے ہوئی ہے. باب افعال سے، باب تفعیل سے، باب افتعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ اس کو پڑھا گیا ہے. نمبر چار، باب افعال سے. نمبر پانچ، باب تفعیل سے، اس میں مفعول کا صیغہ بھی پڑھا گیا ہے. افعال، تفعیل، افتعال سے اس میں فاعل تین، اور افعال اور تفعیل سے اس میں مفعول پانچ. پانچ طرح اس صیغے کی قراءت کی جاتی ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر اور بھی جملہ واضح کرنے والا موجود ہے، امن الحلال او من الحرام، یہ جملہ بھی ترمذی شریف کی روایت میں ظاہر ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ چیز حلال میں سے ہیں یا وہ چیز حرام میں سے ہیں، اس کا کسی کو پتہ لگتا نہیں ہے. تو ترمذی شریف کے اس لفظ سے مشتبہات کی وضاحت اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس کی تعریف واضح ہو ہی گئی کہ مشتبہات کس کو کہتے ہیں، کہ جن چیزوں کا حلال ہونا یا حرام ہونا یا جن چیزوں کا جائز ہونا جن چیزوں کا ناجائز ہونا تعین کے ساتھ معلوم نہ ہو، وہ چیزیں مشتبہات کہلاتی ہیں. تعین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ یہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، ایسی چیزوں کو کہا جائے گا مشتبہات. نمبر دو، جہاں نصوص میں تعارض ہو یا قیاس میں تعارض ہو تو وہ مشتبہ چیز کہی جائے گی. نصوص میں تعارض اور قیاس میں تعارض، تو ان چیزوں کو بھی مشتبہات کہا جائے گا. اور ذرا واضح لفظوں میں سمجھو تیسری تعبیر، کسی چیز کے بارے میں حلال ہونے کا تقاضا کرنے والے دلائل موجود ہو، یہ چیز حلال ہے، ایسا تقاضا کرنے والے دلائل بھی موجود ہیں، اور وہی چیز حرام ہونے کا تقاضا کرنے والے دلائل بھی موجود ہو، تو حلال ہونے کا تقاضا کرنے والے دلائل بھی ہو اور اسی چیز کے بارے میں حرام ہونے کا تقاضا کرنے والے دلائل بھی موجود ہو، ایسی چیز کو مشتبہات کہا جائے گا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشتبہ چیزوں کو تناول کرنا، استعمال کرنا، اس میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. ضرر واضح تو نہیں ہے، ضرر واضح تو نہیں ہے، لیکن انسان کو محتاط رہنا چاہیے. جبکہ حرام کے اندر ضرر واضح ہے، کہ حرام کے اندر تو واضح نقصان ہے، اس لیے حرام سے تو آدمی کو بالکلیہ احتراز کرنا ہی کرنا ہے. تو حرام میں ضرر واضح ہیں، اس لیے اس سے بچنا ہی بچنا ہے، اور مشتبہات کے اندر ضرر واضح نہیں ہے، اس لیے استعمال کرنا ہو کر لے، باقی نہ کرو یہ احتیاط کا تقاضا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلال واضح ہیں، بے تکلف اختیار کرو، حرام واضح ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ، حرام واضح اس کے قریب بھی مت جائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رات دن آتی ہے کہ وہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اس کے بارے میں اشتباہ ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اس سے اپنے آپ کو بچاوے. اسی لیے آپ نے فارسی کی کتاب کے اندر کامل تقویٰ پڑھا ہے، کہ کامل تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ چیست تقویٰ، ترک شبہات و حرام، از لباس و از طعام و از منام۔ کریمہ پنہ نام نام کی کوئی کتاب کسی زمانے میں پڑھی تھی، یاد بھی ہے نام ان کتابوں کے؟ اس کے اندر یہ شعر ہے، چیست تقویٰ ترک شبہات و حرام، از لباس و از طعام و از منام۔ تو کامل تقویٰ کب آدمی کو حاصل ہوگا؟ جب حرام اور مشتبہ چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے۔ اب یہ حرام اور مشتبہ چیزیں لباس میں بھی آئے گی، طعام میں بھی آئے گی، بستر اور مکان میں استعمال کی چیزوں میں بھی آئے گی۔ ان تینوں چیزوں میں اپنے آپ کو تقویٰ اور تقاضا یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ امور سے آدمی بچے۔ لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ مشتبہ چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، مجتہدین جانتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیز ہے۔ اسی طرح آپ جیسے کبار علماء جانتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیز ہے، باقی عام متن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مشتبہ اور داؤد فل چیزیں ہیں۔ فمن تقل مشبہات استبرا لدینہ و عرضہ، جس آدمی نے اپنے آپ کو بچا لیا ایسی چیزوں سے جن میں شیبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ دیکھو الگ الگ نسخے کے اعتبار سے الگ ترجمہ ہوگا۔ پہلا نسخہ ہے فمن تقل مشبہاتی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جس شخص نے بچا لیا یا جو بچ گیا ایسی چیزوں سے جن میں شیبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ، دوسرا عبارت دیکھو، فمن تقل مشتبہاتی، جی اشتباہ میں ڈالنے والی چیز ہے اس سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ نمبر تین، فمن تقش شبہاتی، جس نے شبے والی چیزوں سے خود کو بچا لیا۔ یہ الگ الگ نسخے ہیں اور الگ الگ ترجمے ہوں گے، حاصل سب کا ایک ہی نکلے گا، خلاصہ اور لب لباب اس کا ایک ہی نکلے گا۔ استبرا لدینہ، تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی آرزو کو بھی بچا لیا، آبرو کو، اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ استبرا لدینہ و عرضہ، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ دین کو بچا لینے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسے آدمی کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچے گا شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اس کا دین مذمت سے محفوظ ہو جائے گا، کوئی اس کی دینداری کی مذمت نہیں کر سکے گا۔ وہ عرضہ کا کیا مطلب؟ کہ لوگ اس کی آبرو ریزی نہیں کر سکیں گے، اس کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کر سکیں گے۔ جو آدمی مشتبہ چیز سے بچتا ہے کوئی بھی آدمی اس پر طعن و تشنیع نہیں کر سکتا۔ باقی مشتبہ چیز سے نہیں بچو گے، لوگ طعن و تشنیع کریں گے۔ مولانا تو لاری پہ کھڑے کھڑے کھا رہے لیتے ہیں، حالانکہ وہ لاری پر شراب بھی بکتی ہے کبھی کبھی، وہاں مولانا کھڑے لیتے ہیں۔ اب لوگوں کو تان کرنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن اگر آپ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو کسی کو آپ کی دینداری پر تان و تشنیع کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو آدمی اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنی آرزو کو بھی بچا لے گا. اس طریقے سے ہوگا. خلاصہ یہ ہوا کہ حکم یقینی طور پر معلوم نہیں تھا. مشتبہ چیز میں یہی ہوتا ہے، حکم یقینی طور پر معلوم نہیں تھا، پھر بھی آدمی نے احتیاط کر لیا کہ بھئی یہ حلال ہے حرام ہے یقینی معلوم نہیں ہے، پھر بھی آدمی احتیاط کر لے ہوئے اپنے آپ کو بچا لے ہوئے. اور اگر مشتبہ چیز کو آدمی بے دھڑک استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو خطرہ لگا رہتا ہے کہ وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے. مشتبہ چیزوں میں بے دھڑک اگر آدمی پڑا رہے گا تو اس کی وجہ سے حرام چیزوں میں بھی پڑ جانے کا آدمی کو خطرہ لگا رہتا ہے. اسی لیے اگر حرام سے بچنا ہے تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو حرام میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لو گے. وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَرَائِن يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَن يُوَاقِعُهُ. اور جو آدمی مشتبہ چیزوں کے اندر مبتلا ہوگا، مشتبہ چیزوں کے اندر پڑے گا، اب ترجمہ وہاں جوڑو، تو قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. دیکھو ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، جو آدمی مشتبہ چیزوں میں پڑے گا، مشتبہ چیزوں کو اختیار کرے گا، یوشکو ان یواقعہو، تو قریب ہے کہ وہ آئندہ حرام کے اندر بھی پڑ جائے گا. قرائن یرعا حول الہما، اس چرواہے کی طرح جو ریزو محفوظ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے، اس چرواہے کی طرح جو ریزو محفوظ چراگاہ کے ارد گرد جانوروں کو چراتا ہے. کیا مطلب اس مبارک جملے کا؟ پہلے ہیما سمجھو اچھی طریقے سے. یہ ہیما ہے کیا چیز؟ پرانے زمانے کے اندر راجا مہاراجا امیر لوگ، وہ بھی بکثرت جانور پالتے تھے، کیونکہ کار اور گاڑیاں تو تھی نہیں تو جانور ہی پالتے تھے پرانے زمانے کے اندر. اب بادشاہوں کے، امیروں کے، خاندان کے، سرداروں کے جو جانور ہوتے تھے تو ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے جانوروں کے لیے چراہگاہ خاص ہوئے، اس چراہگاہ کے اندر کوئی دوسرا نہ آوے. جیسے کہ آپ جو ہے ہاسپٹل جاتے ہیں دروازے پر لکھا ہوگا ڈاکٹرز پارکنگ، یہاں صرف ڈاکٹر لوگ پارکنگ کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. تو آپ منترالے میں جائیں گے تو وہاں بورڈ ہوگا اونلی منسٹرز پارکنگ، کہ یہاں جناب وزیر صاحب ہی کی گاڑی پارک ہوگی. تو یہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے، بڑے لوگوں کی چاہت یہ رہتی ہے کہ ان کے لیے کچھ ریزرو ہو، کچھ خاص ہو. تو پرانے زمانے کے اندر بادشاہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے جانوروں کو چرنے کے لیے چراگاہ مخصوص ہو گئے، اور اس چراگاہ کے اندر کسی کے جانور چرنے کے لیے نہ آوے. उसको रिजव चरागाह कहते थे, अमीर और बादशाह की मखसूस चरागाह कहा जाता था। अब ये चरागाह अमीर की है बादशाह की है, उसकी तायीन कैसे करते थे? तो कहा कि कभी अमीर साहब आए मौका निकाल करके, सलामत बादशाह तशरीफ लाए मौका निकाल करके, और अपने साथ अपना कुत्ता भी लेकर के आते थे, कुत्ते पालने के भी आदि होते थे। तो एक टीले के ऊपर खड़े रहते थे, और टीले के ऊपर खड़े होकर के कुत्ते से भुकवाते थे, यानी कुत्ता आवाज करे, तो जितनी दूर तक कुत्ते की आवाज जावे वहां तक हद बंदी कर दी जाती थी कि ये बादशाह सलामत की चरागाह है, ये रिजर्व चरागाह है, अब इसके अंदर कोई भी दूसरा आदमी अपने जानवरों को चरा नहीं सकता। ये हिमा कहलाती थी, यानी अमीरों की बादशाहों की मखसूस चरागाहें। अब होता क्या था, मसला भी जिमनन समझ लो, बात आई है तो अहनाफ का मसलक इस सिलसिले के अंदर ये है कि इस तरह अमीरों और बादशाहों के लिए आम जमीनों में चरागाह मुतायन करना जायज नहीं है। अहनाफ का ये मसलक है कि भाई अल्लाह की जमीन, मुल्क की जमीन, आम लोगों के लिए, सबके लिए उसमें हक है, किसी के लिए इस तरह मुतायन करने की इजाजत नहीं। जबकि दूसरे अइम्मा ये कहते हैं कि इस तरह की इजाजत है। अहनाफ कहते हैं ला हिमा इल्ला लिल्लाही व रसूल वली रसूलिही, ला हिमा इल्ला लिल्लाही वली रसूलिही। अलबत्ता अहनाफ ने एक शिक निकाली है कि बैतुल माल के जो जानवर होते हैं उसके लिए इस तरह की चरागाह मुतायन कर सकते हैं, क्योंकि बैतुल माल के जो जानवर है उसमें सबका हक है, इसीलिए बैतुल माल के जानवरों के लिए इस तरह की चरागाह मुतायन कर सकते हैं। तो अब एक चरागाह है, रिजर्व है, खास है, अमीर की, बादशाह की, उसके अंदर जो भी घुसेगा तो वो कानूनी मुजरिम करार दिया जाएगा, उसको सजा होगी बादशाह की तरफ से कि मेरी चरागाह में तो क्यों घुस गया। अब एक आदमी अपने जानवरों को लेके चराने गया और उस मखसूस चरागाह के करीब करीब अपने जानवरों को चराता है, तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि गफलत में, बेखबरी में वो जानवर बादशाह की चरागाह में घुस जाए, दाखिल हो जाए, और ये चरवाहा मुजरिम करार दिया जाए, सजा का मुस्तहिक करार दिया जाए। इसीलिए इस चरवाहे के लिए एहतियात इसी में है कि तू बादशाह की, अमीर की, रिजर्व चरागाह की जो हद है उससे दूर अपने जानवर को चरा, उसके करीब मत ले जा, इसलिए कि करीब जाएगा तो अंदर तेरे जानवर घुस जाएंगे, ये खतरा लगा रहता है। बस ये मिसाल दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई आदमी मुश्तबे चीज़ों के करीब जाएगा तो गफलत के अंदर हराम में वाक़े हो जाएगा और हराम में मुब्तला हो जाएगा। इसीलिए ऐसे आदमी को चाहिए कि मुश्तबे चीज़ों से दूर दूर रहे ताकि हराम से अपने आप को बचा लेवे। लिहाजा ये कानून आज के ज़माने में बड़ा नाजुक है कि अब जो है नई नई चीज़ें खाने पीने की, इस्तेमाल की लाइन की ऐसी ऐसी आ रही है कि वो हलाल है या हराम है उसका कोई यकीनी हमें पता चलता नहीं है। तो उसमें एहतियात इसी में होता है कि आदमी अपने आप को उससे बचाने वाला बने, ورنہ ڈر یہ ہے کہ مشتبہ چیزوں کو بے دھڑک استعمال کرنے سے حرام میں مبتلا ہو جائے اور شریعت کا گنہگار اور مجرم ثابت ہو جائے. اس لیے مشتبہات سے بچو. الا دھیان سے سنو جو کہ مارنا چھوڑ کر گئے. الا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے. الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا ہر بادشاہ کے لیے ایک مخصوص چراگاہ ہوا کرتی ہے. ہر بادشاہ کی ریزو چراگاہ ہوا کرتی ہے. أَلَا إِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اللہ تعالیٰ کی ریزو چراگاہ اللہ کی زمین کے اندر وہ چیزیں ہیں جو شریعت کے اندر حرام ہے. اللہ تعالیٰ کی ریزو چراگاہ مخصوص چراگاہ اللہ کی زمین کے اندر اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے حرام فرمائی سمجھو اللہ کی مخصوص چراگاہ ہے, اللہ کی ریزو چراگاہ ہے. جو آدمی حرام والی چراگاہ کی حد کے قریب قریب جائے گا خطرہ یہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. اس لیے شریعت مطہرہ نے کیا کہا, لا تقربوا الزنا, قریب مت جاؤ ورنہ زنا میں پڑو گے. قریب جانے سے منع کیا, یعنی کہ پرائی عورت کو دیکھنا, پرائی عورت سے بات کرنا, پرائی عورت سے دوستیاں قائم کرنا, اس کو مس بشہوت کرنا, یہ سب قریب جانے کی ممانعت ہے. چونکہ اگر تم قریب جاؤ گے تو زنا کے اندر واقع ہو ہی جاؤ گے. تو جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کی ہے اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تو مشتبہ چیزوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. الا دھیان سے سنو, وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً انسان کی باڈی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. مُدْغَةً اِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ جب وہ باڈی کا ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ دھیان سے سنو, اور تمہارا دل ہے دل. اب دیکھیے جسمانی تندرستی کے اعتبار سے بھی دل کو مرکزی اہمیت حاصل ہے کہ آدمی کا ہارٹ دل ٹھیک ٹھاک کام کرے تو پوری باڈی ٹھیک ٹھاک کام کرے گی. اور اگر دل آدمی کا کمزور ہو جاتا ہے تو پوری باڈی کے اوپر کمزوری کے اثرات آنا شروع ہو جاتا ہے. اور دل ہی کام کرنا بند کر دے رہے تو قبرستان میں آ کے آدمی سو جاتا ہے. تو ظاہری اور جسمانی تندرستی میں بھی قلب اور دل کو اہمیت کا مقام حاصل ہے. بالکل اسی طریقے سے روحانی تندرستی کے لیے بھی دل کو اہمیت کا مقام حاصل ہے. اب دل کے اندر حرام اور مشتبہ سے بچنے کا جذبہ ہوگا, اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہوگا, تو دل کے اندر جو خیالات آئیں گے, دل کے اندر جو جذبات آئیں گے, دل کے اندر جو چاہتیں آئے گی وہ تمام کی تمام بھی پاکیزہ اور اچھی آئے گی. اچھے خیالات, اچھے جذبات اور اچھے انسان کو چاہتیں پیدا ہوگی جو اچھے اعمال کی طرف راغب ہوگی، اچھے اعمال کی طرف انسان کو لے جائے گی. اور اگر دل خراب ہو جائے گا تو جذبات، خیالات، آرزوئیں، خواہشات گندی پیدا ہوگی، اور پھر انسان گندے اور برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور برے اعمال کے اندر انسان واقع ہو جائے گا. پھر ایک خاص بات یہ ذہن کے اندر رکھو، پورے بدن کے اعضاء اور دل میں ایک بہت بڑا فرق ہے. تمام اعضاء بدن اور دل میں ایک بڑا فرق ہے. بدن کے تمام اعضاء کو کسی نہ کسی وقت پر چھٹی اور آرام ملتا ہے. جیسے کہ ہم سو جاتے ہیں تو آنکھ بھی بند ہو گئی، کان بھی بند ہو گئے، پورا بدن بھی کام کرنا چھوڑ کر کے ڈھیلا ہو گیا، لیکن اس وقت پر بھی دل چالو رہتا ہے. تو بدن کے تمام اعضاء کا حال ایسا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی وقت پر آرام ملتا ہے، دل کو نہیں ملتا. جب سے یہ دل کی دھڑکنیں شروع ہوئی وہاں سے لے کر موت تک یہ پمپنگ، دھڑکنیں یہ مسلسل جاری اور ساری رہتی ہے، اور اس کا پورے بدن کے تمام اعضاء کے اوپر کنٹرول ہے، قابو ہے. کہ دل کی پمپنگ اور دھڑکنیں ٹھیک چلے گی تو بدن کے تمام اعضاء بھی ٹھیک حرکت کریں گے. تو یہ ظاہری دنیا ہے. باطنی دنیا میں بھی یہی ہے کہ اگر دل میں صلاح ہے، تقویٰ ہے، اللہ کی محبت، معرفت، عشق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہے، تو پورے بدن سے صادر ہونے والے اعمال بھی اللہ کی مرضی اور خوشی کے مطابق ہوں گے. اور اگر دل کے اندر جو ہے گندگیاں، غلاظتیں بھری ہوئی ہے، تو بدن سے صادر ہونے والے اعمال بھی ایسے ہی گندے اور سڑیلے اور برے صادر ہوں گے. اسی لیے آپ دیکھو، کسی کے متعلق آپ کے دل میں کینہ آئے گا تو آپ اس کے متعلق لکھو گے تو گندی بات لکھو گے، کسی کے متعلق بولو گے تو گندی بات بولو گے، اس کے متعلق سوچو گے تو غلط سوچو گے. ایک دل میں اس کے لیے کینہ کی آیا کہ ہاتھ بھی اس کے بارے میں غلط لکھے گا، زبان بھی اس کے بارے میں غلط بولے گی، دماغ بھی اس کے بارے میں غلط سوچے گا، اور کبھی اگر زیادہ ہو گیا تو ہاتھ پیر بھی اس کے بارے میں غلط چلیں گے، یعنی جا کر اس کو دو چار ٹھوک دے گا، چل کے جا کے ایک ہاتھ لات مار دے گا اس کو. یہ سارا اثر کائتا ہے دل کے اندر اس کے متعلق گندگی آئی اس کا. تو یہ راجہ جی ہے انسان کا دل، کہ پورے بدن اس کی رعیہ ہے اور ان کی جو ہے پبلک اور رعایا ہے. یہ راجہ جی جیسا آرڈر جاری کرتے ہیں پورے بدن کے اعضاء اس کے مطابق چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. غرض یہ کہ مشتبہ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ شریعت میں بڑا اہم اور ضروری ہے. اب حدیث شریف کے متعلق دو تین باتیں اور سمجھ لو. پہلی بحث یہ کی ہے شراح نے یہاں پر کہ یہ جو حدیث میں جملہ آیا لا یعلمہا کثیر من الناس، کہ بہت سارے لوگ مشتبہ چیز کو جانتے نہیں ہیں، اور اس کی توجیہ میں آپ کو بتلایا گیا کہ کبار علماء جانتے ہیں آپ جیسے، اور مجتہدین کرام جانتے ہیں، باقی مشتبہ چیزوں کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس مسئلے کی ذرا وضاحت سمجھو. اس سلسلے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دلائل کے اندر جب تعارض ہو جائے, کسی چیز کے متعلق دلائل میں تعارض ہو جائے, تو راجح جو بات ہو اس راجح کے اوپر عمل کرنا, اور راجح کے اوپر عمل کرنا اور اس کے مطابق رہنمائی کرنا, اگر گنجائش ہو تو آدمی اس کو اپنا لے کہ بس دلائل کے اندر کون سے دلائل آپ کو راجح معلوم ہو رہے ہیں تو اس راجح کے مطابق عمل کرو اور اسی کے مطابق رہنمائی بھی کرو لوگوں کو. اور راجح دلائل کے ہونے کے باوجود اگر آپ نے مرجوح والے دلائل کے مطابق عمل کیا اور مرجوح دلائل کے مطابق رہنمائی کی تو اسی کو کہا جائے گا مشتبہ چیزیں. یعنی آپ کا علم آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ دلائل راجح ہیں تو اسی کے مطابق رہنمائی کرو اور عمل کرو, لیکن راجح دلائل ہونے کے باوجود مرجو کے مطابق آپ عمل کرو اور رہنمائی کرو, یہ تم نے مشتبہ کام کیا ہے. دوسری بات ذہن میں رکھو, اگر دونوں طرف کے دلائل برابر برابر ہو, آج مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں حلال اور حرام جائز نہ جائز دونوں طرف کے دلائل مساوی ہوتے ہیں برابر برابر ہوتے ہیں, تو وہاں پر ورع کا تقاضا یہ ہے کہ حرمت کو ترجیح دو, حلال حرام میں تعارض ہو تو ترجیح کس کو دینے کی, حرام والی جانب کو ترجیح دینے کی, اور اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر تین, عوام کے لیے, یہ تو اصول جاننے والے دلائل جاننے والے علماء کے اعتبار سے یہ بات ہوگی, عوام کے لیے کیا رہنمائی ہوگی کہ عوام کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ دین کا جو مسئلہ معلوم نہیں ہے اہل علم سے رجوع کر لے وے, اور اگر اہل علم میں بھی اختلاف ہوئے تو عوام کو مسئلہ معلوم نہیں تو اہل علم سے رجوع کر, اور اہل علم میں بھی اگر اختلاف ہو تو جن کے تقویٰ اور دیانت کاری پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے اس کی بات لے لو, جن کا تقویٰ اور دیانت داری پر آپ کو زیادہ اعتماد ہے اس کی بات لے لو, اور دونوں کی بات اگر, یعنی دونوں عالم آپ کے لیے ایک ہی درجے کے ہو کہ دونوں کا علم بھی آپ کی نظر میں, دیانت داری بھی آپ کی نظر میں برابر سرابر ہے, اور دونوں مولانا صاحب کی رائے الگ الگ ہے, تو صورت کے اندر حرمت والی جانب کو راجح قرار دینا یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ دونوں مولانا ہیں آپ کی نظر میں ان کا علم دیانت تقویٰ بزرگی مسلم ہے, ایک مولانا حلال دیتے ہیں ایک حرام دیتے ہیں, تو پھر آپ حرام والی جانب کو ترجیح دو, اس کے اندر زیادہ احتیاط کہا جاتا ہے. البتہ جب ایک چیز اور ہے, مشتبہ کا مشتبہ, مشتبہ کا مشتبہ جس کو کہا جاتا ہے وسوسہ, تو وسوسے کی طرف آدمی دھیان نہ دے, جیسے آپ کو وساوس کی ایک مثال سبق میں پہلے بتائی گئی تھی کہ ایک آدمی آپ کے لیے ٹماٹر لے کر کے آیا کہ مولانا صاحب یہ ٹماٹر آپ کے لیے ہدیہ ہے, کہ بھائی تو ٹماٹر جو لایا تو اس کے اوپر جو ہے بیج چوری کا تو نہیں تھا, मैंने अदरक की चुगली का नहीं था। अरे जिस खेत के अंदर इसको बोया गया था वो खेत तो जो है मकसूबा अर्द मकसूबा तो नहीं थी, मैंने अदरक व अर्द मकसूबा नहीं। आप खेत के मालिक से खरीद कर या इजाजत लेके लाए, मैंने अदरक में खरीद करके लाया। अरे भाई ये टमाटर जो आप लाए उस पर किसी की नजर बद तो नहीं लगी हुई है, हजरत ही आप वहम में मुबतला हो रहे हैं। टमाटर बाद में खाना, पहले मेंटली इफेक्ट है उसकी दवा पहले आप करवाइए। तो ये मुश्तबे में मुश्तबे यानी वसाविस उसकी तरफ आदमी तवज्जो न देवे। और खास तौर पर इस जमाने के अंदर नई नई चीजें जो सामने आ रही है उस बारे में जब तक पूरी तहकीक न हो जाए उसको अपनावे नहीं, उसको इस्तेमाल न करे। इसलिए कि नई नई चीजें जो सामने आ रही ईजाद होकर के, खुसूसन खाने की पीने की और चॉकलेट वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पता होता नहीं है और उसके अंदर हराम चीजें शामिल हो जाती है। तो उसकी अच्छी तरीके से तहकीक करके इस्तेमाल करना चाहिए। और आप जो है क्या सोचते हैं कि मछली हमेशा हलाल ही होती है, ऐसा सोचते हो कि भाई किसी जगह पर जावे तो गोश्त में आदमी एहतियात करे, मछली में क्या एहतियात करने का? सुन लो कान खोल करके, ये आज की नहीं 22 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। एक सेंट्रल अमेरिका के एक मुल्क का सफर हुआ था 21-22 साल पहले की बात। तो वहाँ मोतबर जराए से, यानी ऐसा हुआ कि एक रेस्टोरेंट था मस्जिद के करीब के अंदर किसी ईसाई का, उसकी फिश डिश बहुत मशहूर थी, मछली की एक डिश। तो लोग खाने जाते थे कि मछली में तो क्या इश्तिबा होगा। एक मर्तबा कुछ फ्रेंड लोग गए हुए थे, उन्होंने ऑर्डर दिया और डिश आने में ताखीर हो गई। तो लोग गुस्से में आकर के अंदर किचन में घुस गए, वे कितनी देर से ऑर्डर दिया है तक नहीं आ रही है हमारी डिश। तो उन्होंने देखा तो आंख फट गई उनकी कि वो जो मछली फ्राई हो रही थी उसके ऊपर शराब की एक खास किस्म का वो स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं लज्जत और टेस्ट को बढ़ाने के वास्ते। तो उन्होंने आंख से उस दिन देख लिया, तो फिर ऑर्डर कैंसिल करवा के पैसे पेनल्टी डॉलर में भर के मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर तरावी के वक्त पर बयान के वक्त पर जोर जोर से लोगों को इत्तिला दी, चिल्ला चिल्ला कर दिया। अब वो रेस्टोरेंट वालों को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये डिश में तो शराब इस्तेमाल होना लाजमी है, इसका टेस्ट इसी के ऊपर है, इसकी स्प्रे से ही ये टेस्ट बढ़ता है और हमेशा हम लोग यही करते हैं। देखिए फिर हवाई जहाजों में सफर करते हैं तो टीवी की स्क्रीन के ऊपर अलग अलग फोटो आते हैं, उसमें देखा तो वहां से तायीद हो गई कि वो फ्राई करते वक्त पर बाकायदा शराब की स्प्रे करते हैं उसके अंदर लज्जत को बढ़ाने के वास्ते। अब देखिए कहाँ आप जो है कितने एहतियात की जरूरत है। एक जगह पर हलीम बहुत मशहूर थी, नाश्ते में वो बावर्ची हलीम बनाता था, एक डेढ़ घंटे में डेक बिक जाती थी रोज आने। काफी तहकीक के बाद पता चला कि वो जब गेहूं को उबालता है गोश के साथ हलीम के लिए तो उसमें कोश दौड़ा डालता है। ये मुनश्यात जो है ना, नशा और चीजें, तो ये उगती है तो जिसके अंदर वो मुनश्यात के दाने उगते हैं उसको कोश दौड़ा देते हैं, वो अंदर डाल के उबालता है। स्टेटस को बढ़ाने के वास्ते। तो किसी तरह इस वक्त दुनिया में दो नंबरियां हो रही है, इसीलिए मुश्तबे चीजों से बचना बहुत जरूरी है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब भी असफार बहुत करते हैं, वो जो नई किताब है सफर दर सफर उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है कि बेरून के असफार में बेहतरीन और मोहतात खाने की चीज है उबली हुई मछलियाँ, बॉइल फिश। इसलिए कि बॉइल फिश के अंदर न तेल आएगा न मसाला आएगा, बॉइल फिश मंगवा लो और अलग से विनीगर डाल के खा लो उसको, वरना फ्राई फिश में ये वो भी हो सकता है जो मैंने आपको सुनाया। इसीलिए बहुत ज्यादा एहतियात की इस जमाने में जरूरत है। ये चटोरापन जो है ना हमारे अंदर, कि फुलानी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में खाने जावे और फुलानी ब्रांडेड रेस्टोरेंट में ये खाने जावे वो खाने जावे, तो उसमें ये सब हुआ करता है भाई। आप उससे वेजिटेरियन डिश भी मंगवाओ तो भी अंदर जो फ्राई जहाँ होगी वो तो फ्राई की जगह वेजिटेरियन डिश की, और पिक जो फ्राई करेंगे पिक बर्गर पिक पिज़्ज़ा, तो दोनों की जगह अलग अलग, दोनों का चम्मच अलग अलग, वो एहतियात कौन करने जाएगा। इसलिए जिन रेस्टोरेंटों में ऐसी हराम चीज़ें मिलती हो उस रेस्टोरेंट के अंदर तो वेजिटेरियन आइटम से भी अपने आप को बचाना, ये है कमाले तकवा का तकाजा, मुश्तबिहात से अपने आप को बचाना इस दौर में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।